فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. یہ سورة الحج کی آخری آیت ہے, اس کا شروع کا حصہ بس پڑھا ہے, اور چونکہ اسی کے بارے میں عرض کرنا ہے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مضمون کو اپنے اقواز میں بیان فرمایا ہے, اور ہمارے حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب نے بھی حق تعالیٰ فرماتے اس آیت میں کہ دیکھو, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ, اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں, اللہ تعالیٰ کے کام میں, یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا. اللہ تعالیٰ کا تو بس ایک ہی کام ہے ہمارے ذمہ, کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں, فرمانبرداری کریں, ان کا کہنا مانیں. تو اللہ کے کام میں خوب کوشش کیا کر, جیسا کہ کوشش کرنے کا حق. انسان جب کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو اندر سے خوب جانتا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں یا ٹال رہا ہوں, خوب جانتا ہے. تو اپنا جائزہ خود لینا پڑتا ہے کہ بھائی حق تعالیٰ کے کام ہے, نماز ہے, نماز کا اہتمام کرو, وقت پہ پڑھو, جماعت سے پڑھو, خشوع حاصل کرنے کی کوشش کرو. اس کے لیے جو چیزیں اس کے موانعات ہیں, مثلا بیکار چیزیں انٹرنیٹ پہ دیکھنا, بیکار خبریں سننا پڑھنا, بیکار باتیں کرنا, بیکار ان پٹ, بیکار ان پٹ بند کرو گے تبھی جا کے کام بنے گا. جب ان پٹ اتنا بھرا ہوا ہے الٹی سیدھی چیزوں کا, تو نماز میں خشوع کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اس میں یہ بھی کرنا پڑتا ہے, بیکار قسم کے ان پٹ کو ختم کرو اور آؤٹ پٹ کو بھی ختم کرو, یعنی زبان سے وہ چیزیں نہ نکالو جو تمہارے خوشبو کو خراب کر دیں. اور ابھی پھر میں آج کل ورش کر رہا ہوں, اور حضرت نے بھی بہت کرائی تھی, لیکن بہت کام کی چیز ہے یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ والی بات عرض کر رہا ہوں. ان پٹ سے تو پرہیز اسی وقت ہوگا جب آپ کوشش کریں گے. دیکھیے, میں نے اپنے باز احباب کو ابھی ریاض میں تھا, دکھایا, دیکھیے ہم نے امیج بلاکر لگایا ہوا ہے, کوئی امیج نہیں آتی. اگر خبریں بھی دیکھنی ہوتی ہیں تو صرف اس کی ہیڈ لائن تین چار لفظوں میں آتی ہے, اس کو دیکھا, وہ اس میں سے بھی سب کو نہیں دیکھا, پہلی لفظ سے دوسرے لفظ سے پتا چل گیا کہ کس قسم کی بیکار قسم کی خبر, دیکھنا ہی چاہیے بس, دو منٹ میں ساری دنیا کا حال معلوم ہو جاتا ہے, اور تصاویر وغیرہ کچھ نہیں. تو ان پٹ کو تو آپ کنٹرول کریں گے تب جا کے کنٹرول ہوگا, اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہمارا زیادہ تر زبان سے ہوتا ہے, کہ زبان سے بس وہ چیز نکالو جس کے نہ نکالنے میں کوئی حرج نہ ہو. یہ ہے گڑ, بولنے سے پہلے ذرا سوچ لو کہ اگر میں یہ بات جو میرے دل میں ابھی ایک تقاضہ اٹھا ہے میں نہ بولوں تو کوئی حرج ہے؟ حرج نہیں تو چپ رہو. اس کے بغیر وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو ضروری ہے تعلق مع اللہ کے لیے. اس کی مشق کرو. دیکھیے, دل میں تقاضے اٹھتے رہتے ہیں, کچھ نہ ہو تو آپ نے بیٹھا ہوا ہے, سوچے گا بھائی اپنی بیوی سے یہ بات, یہ خبر شیئر کرو. شیئر کرنے کا ایک لفظ نکال لیا ہے, شیئر کرو. کیوں شیئر کریں؟ اگر نہ شیئر کریں تو کوئی حرج ہے؟ اگر حرج نہیں تو کیوں شیئر کر رہے ہیں؟ سوچے ذرا. اسی طرح سے عورتوں کو بھی, بھائی دماغ میں خیال آیا, گاڑی میں بیٹھے ہیں, جا رہے ہیں, ہاں یہاں پہ یہ خرابی ہے, یہاں یہ گڑبڑ ہے, دیکھیے وہ لوگ ایسے کر, بھائی اس کو اگر نہ بولا جائے تو کوئی حرج ہے؟ آپ کی بات, ان باتوں کو کہنے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. سچایا نہیں, کلام کو جب تک روکا نہیں جائے گا تو وہ چیز حاصل ہی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, جو کوشش کرو. اور جو آدمی کوشش کرتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اس کو تھوڑی سی مشقت بھی ہوتی ہے, وہ تھوڑا زور بھی لگاتا ہے, تھوڑا اہتمامات کرتا ہے, اسی لیے کر رہا ہوں کہ نمازی میں دیکھ لی, جہاں کوشش کی جائے گی وہاں خوب اندازہ ہوگا کہ میں کوشش کر رہا ہوں, اہتمام کر رہا ہوں. کہتے کہ صاحب فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی, تو کوشش کی ہے اس کی؟ کوشش کرو گے تو کیسے نہیں کھلے گی؟ مقرر کرو ایک آدمی کہ میں تمہیں 100 روپے دوں گا, 500 روپے دوں گا, مجھے آ کے نماز کے لیے اٹھا دو, اٹھا دو. اور کہہ دیجیے کہ اگر تم نے میرے اٹھنے سے پہلے مجھے اٹھا دیا تو تمہیں 500 روپے ملیں گے, اور اگر نہیں اٹھایا تو 5 روپے نہیں ملیں گے. تو خود سے اٹھ گیا تو دیکھیں خود سے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. یا اور انتظامات کریں جس طرح کے بھی ممکن ہو, الارم لگائیں اور رات کو کھانا ہلکا کھائیں, جلدی کھائیں, پانی کم پئیں وغیرہ وغیرہ. جتنی بھی تدبیریں بزرگوں کی بتائی ہوئی ہیں کسی سے پوچھیے کر کے کیجیے. سب سے اہم جو تدبیر ہے وہ ہے جلدی سو, جلدی سو. دیر سے ہی جو سوئے گا تو وہی اس نے اہتمام ختم کر دیا. تہجد میں اٹھنے کا اہتمام اب نہیں رہا اور نہ نماز کا اہتمام رہا. میرا مطلب یہ نہیں کہ ضروری کاموں کو چھوڑو, لیکن غیر ضروری کاموں میں تو نہ لگو. اس کے بعد اختارہ فرماتے ہیں کہ ہو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور اس نے اللہ تعالیٰ نے تم کو ممتاز فرما دیا, ممتاز بنا دیا, چن دیا, یعنی خاص کر دیا, اپنا خاص بندہ بنا لیا. تم پر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں, چونکہ تم خاص بندوں میں ہو تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں, یعنی دین میں ہی کوئی تنگی نہیں. ہمارے جو اللہ میں نے دین بنایا ہے اس پہ کوئی تنگی نہیں, آسانی ہے. دیکھیے یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ دین میں کوئی مشکل نہیں. ہمارے حضرت کا مجھے یاد ہے ڈاکٹر حضور اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے درشاد بلند بلند بہت شفقت فرماتے. شروع میں ہی میں فرما دیا اس کا کہ دیکھو دین پر عمل کرنے میں جہاں تمہیں ضائق یا تنگی محسوس ہو, جہاں تمہیں محسوس ہو کہ بھائی تو بڑا مشکل ہے, دین کا یہ حکم ایسا ہے اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے, تو سمجھ لو کہ تمہاری فہم میں فتور پیدا ہوا ہے, تمہاری فہم میں خرابی ہو گئی, ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دین کا کوئی حکم مشکل ہے ہی نہیں. یہ فرماتے ہیں جہاں مشکل محسوس ہو وہاں کیا مشکل کیا ہوا, وہاں ہماری عقل نے جواب دے دیا, غلط سمجھ دیا, غلط. یہ تو عقیدے کا حصہ ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, تمہارے اوپر دین کے احکام میں اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی تنگی نہیں کی ہے. اسی کو عرض کرنا ہے کہ یہ جو ہے تنگی جب نہیں کی ہے تو ہم کیا مشاہدہ کر رہے ہیں. وہ کتاب نور ہدایت میں اس کے بارے میں پہلا یہ ہے کہ دین مشکل ہے یا آسان. یہ دین حق جو حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا قیامت تک قابل عمل اور آسان رہے گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ الدین یسرن, یعنی دین آسان ہے, اور کلام پاک میں آپ نے سن لیا وما جعل علیکم فی الدین من حرج, تم پہ دین کے احکام میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہے, تنگی نہیں کی گئی ہے. تو اگر اب کوئی دین پر عمل کو مشکل سمجھے تو یہ اعتراض قرآن و حدیث پہ جائے گا کہ قرآن کہہ رہا ہے دین آسان, حدیث شریف میں ہے دین آسان, اور ہماری دماغ میں ہے کہ دین مشکل. اصل تو دماغ اور سوچنے کی بات ہے, یعنی اپنا عقیدہ اگر غلط کر لیا تو بھگتے گا وہ شخص. ایک تو عقیدہ خراب ہونے سے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے, بھائی عقیدہ کیسے خراب کریں گے. جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دین آسان ہے تو دین آسان ہے, اس کا عقیدہ پکا رکھنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی دین پر عمل کو مشکل سمجھے اور اعتراض کرے تو چونکہ یہ اعتراض قرآن و حدیث پر جاتا ہے اس لیے وہ شخص اتنا دل ہی دل میں سوچ لے کہ اسلام تو حق تعالیٰ کا دین ہے, انسان کا بنایا ہوا تو دین نہیں ہے, اور حق تعالیٰ ہی کے فرمان کے مطابق ہر حال میں قابل عمل اور آسان ہے, تو ہم اسے آزمائے بغیر مشکل کیوں کہیں؟ آزماؤ پہلے. روزہ مشکل لگتا ہے, روزہ رکھ کے دیکھو. نماز مشکل لگتی ہے, نماز پڑھ کے دیکھو, پابندی اور اہتمام کے ساتھ کوشش کر کے آسان ہو جائے گی. تو اسلام تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے, یہ تو ہر صورت میں آسان ہے. ہمیں آزمانا چاہیے, جس وقت ہمیں مشکل لگے ہمت کر کے عمل کرنا چاہیے. ایسا سوچنے سے ایمان بھی بچ جائے گا, کیونکہ یہ تو ایمان کی بالکل منافی بات ہے کہ دین کو مشکل سمجھا جائے یا دین کے احکام کو مشکل سمجھا جائے. تو یہ پردہ ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, قرآن کا حکم ہے, حدیث کا حکم ہے, صریح حکم ہے پردے کا. یہ مشکل تو نہیں ہے، بالکل آسان ہے، بلکہ پردہ نہ کرنا مشکل ہے. تمام جگہوں پہ یہی ہے کہ جو اللہ میاں کا حکم ہے وہ آسان ہوتا ہے، اس کا خلاف کرنا، اس کے خلاف کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، میں اپنے آپ کو اور اپنے تمام احباب کو کہہ رہا ہوں، یہ دماغ میں یہ وسوسہ مت آنے دو، اس کو مت سوچو، یوں نہ سوچو کہ دین میں کوئی مشکل ہے. یہ اگر تم نے سوچا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے یہ بات. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک واعظ میں دین کے آسان ہونے کا ثبوت پیش کیا. فرماتے ہیں کہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دین دنیا سے مقدم ہے، دین دنیا سے مقدم، دین کی اہمیت زیادہ ہے، دین پہلے ہے، دنیا بعد میں، پھر اس کے طریق بھی معین اور معلوم ہے، اور ان طریقوں، یہ جو طریقے ہیں دین کے، یہ سب متعین، نماز یوں پڑھو، روزہ یوں رکھو، حج یوں کرو، زکات یوں دو، ہر چیز متعین، اور ان چیزوں کی جو ہے اس کا صحیح ہونا یہ بھی قرآن و حدیث سے معلوم ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا صادق ہونا یہ سچ ہے، یہ مسلمانوں کے عقیدے میں داخل ہے، اس کے بغیر تو اسلام ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے. اور جو طریقے اور اسباب اللہ تعالی کے حکموں پہ چلنے کے ہیں وہ دشوار بھی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان طریقوں کے لیے کوشش کی ضرورت نہیں، ارادے کی ضرورت نہیں، ارادہ تو کرنا پڑے گا اور کوشش تو کرنی پڑے گی. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، ایسی کوشش کرنی پڑے گی جیسی کوشش ہونی چاہیے، اور جیسے وہ ہمارے حضرت مفتی عبید اللہ صاحب رحم اللہ درجات بلند فرمائے، جب بھی جانا ہوا خانہ کم و بیش ہر بار ان کی صحبت میں یہ آیت ضرور سناتے تھے، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا، اور جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا، بھائی یہ ٹٹولو دل، کیا آخرت کا ارادہ کر لیا ہے، آخرت ہماری بن جائے، کیا بزرگوں سے تعلق اسی نیت سے، کیا یہ بیان کا سننا اسی مقصد سے، یہ ذرا جائزہ تو لو دے، اگر یہ نہیں ہے تو بنیادی چیز ہے. سب سے پہلی شرط ہی یہی ہے، ومن اراد الاخرۃ، جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے تو آخرت عزیز ہے، مجھے تو آخرت بنانا ہے، اسی کو فوقیت ہے، اسی کو ہر چیز کے اوپر رکھنا ہے، اور پھر وسعى لها سعيها، جو اس کی کوشش، یہی چیز ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، کوشش تو کرنی پڑے گی، کوشش کے بغیر تو کام بنے گا نہیں، کوشش ہی تو علامت ہے اس کی کہ تم نے ارادہ کر لیا ہے، آخر یہ کوشش تو ضروری ہے. تو دین کے آسان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارادہ نہیں کرنا پڑے گا، کوشش نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بلکہ ارادے کی نفی نہیں کرتا، ارادہ کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، لیکن مشقت کی نفی کرتا ہوں. یہ نہ سمجھو کہ تم کو مشقت ہوگی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی دلیل فرماتے ہیں حق تعالیٰ کا ارشاد، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہی آیت، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کچھ تنگی نہیں کی، تو اس میں مطلق کچھ دشواری نہیں. اور ایک اور آیت میں ارشاد ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو دشواری میں نہیں ڈالنا چاہتے. اب بتائیے کلام پاک پر، حضرت حکیم الامت فرما رہے ہیں قرآن پاک پر مسلمانوں کا ایمان ہے، اس لیے اس دعوے کو کہ دین آسان ہے ثابت کرنے کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین میں کچھ تنگی نہیں. جب حق تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین میں تنگی نہیں تو اب یہ تو پکا ہو گیا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ لمت جو میں اسی پر اکتفا نہیں کرتا، یہ مسئلہ عقلاً بھی ثابت ہے. جس وقت قرآن نازل ہوا ہے تمام کفار اس کی مخالفت پر آمادہ تھے، صحیح ہے، آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ جب قرآن نازل ہوا جو کفار مکہ تھے سب اس کے خلاف تھے اور مخالفت کرتے تھے، اور قرآن کی تکذیب یعنی اس کو جھٹلانے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے سب کو پتا ہے آپ کو، اور قرآن میں ساری دنیا کو دعوت دی گئی، ساری دنیا کو دعوت دی گئی، چیلنج کیا گیا گویا کہ قرآن کے جیسی آیت بنا لاؤ. اب اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہر زمانے میں کفار اور مخالفین قرآن پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور قرآن میں دعویٰ بڑے شد و مت کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ دین میں کچھ تنگی نہیں، دین آسان ہے، حدیث میں بھی یہ دعویٰ ہے. اگر یہ دعویٰ کمزور ہوتا، اس میں کچھ بھی خلاف واقع ہونے کی بو بھی ہوتی، تو یہ کفار اور مشرکین ہرگز اس اعتراض سے نہ چوکتے، وہ ضرور اس کو جھٹلاتے اور کہتے کہ تم کہتے ہو آسان اور ہے یہ مشکل، اور ان کو قرآن کی مخالفت کے لیے اچھا خاصا بہانہ ان کے ہاتھ آ جاتا، اور اس بہانے کو بنا کر کفار کہتے کہ دیکھیے یہ قرآن میں غلط دعویٰ لکھا ہوا ہے کہ جو دین اس قدر دشوار ہے اس کو آسان فرما رہے ہیں، دیکھیے دیکھیے غلط لکھا ہوا ہے. یہ کہتے نا کفار، وہ کہتے کہ دیکھیے قرآن میں کہا گیا کہ دین میں کچھ تنگی نہیں، لیکن ہے تو دشوار. لیکن 1500 سال ہو گئے اس وقت سے لے کر ابھی تک مختلف قسم کے اعتراضات کفار نے کیے، لیکن یہ اعتراض کہیں نہیں کیا کہ یا یہ جو ہے اس کی تکذیب دے. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اور اعتراضوں کے ساتھ اعتراض بھی ہوتا، کیونکہ اعتراض پا ہی نہیں جاتا. تو ایسی چیز ہے کہ بالکل بدی ہی تھی، یعنی اس کو کافر بھی سمجھتے تھے کہ دین آسان. ہم نے آج افسوسناک بات ہے کہ دین کو مشکل سمجھ، اسی کو کہتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ. مگر افسوس ہے کہ اس زمانے میں قرآن پر اعتقاد رکھنے والے، یعنی بعض مسلمان، اس قرآن کے اس دعوے پر اعتراض کرتے ہیں جس پر کبھی کفار کو بھی اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملا. میں یہ نہیں کہتا، کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس بات پر مسلمانوں کا اعتقاد نہیں. اعتقاد تو ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اگر قرآن کے اس دعوے کی وہ تکذیب نہیں کرتے، یعنی جھٹلاتے نہیں، تو دل کھول کر تصدیق بھی نہیں کرتے کہ دین آسان ہے. اکثر مسلمان دین پہ ایسی دین کی بہت سے احکام پہ عمل کرنے سے بھاگنے لگ جاتے ہیں. یہ سمجھ کے لیے بہت مشکل، شادیاں آئیں گی بس دین کے مطابق عمل کرنے سے بھاگیں گے، حالانکہ دین پہ عمل کرنے میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. چاہے شادی ہو، چاہے گھر کی معاشرت ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے کوئی چیز، جہاں جہاں مصیبتیں آتی ہیں سب دین کے احکام کو چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہیں، اور بعد میں روتے ہیں. تجارت میں بھی یہی حال ہے، جن جن لوگوں کی تجارت میں وہ چیزیں شامل ہیں جو سود ہیں یا بیمہ ہیں یا اس طرح کی باتیں ہیں جو کہ قرآن اور جو کہ احکام کے دینی احکام کے خلاف ہیں، وہ مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے، خوب دیکھا ہے. تو فرماتے ہیں کیسی افسوس کی بات ہے کہ کفار تو اعتراض نہ کر پائیں اور ہم اعتراض کریں اور کھل کر اس کی تصدیق نہ کریں. اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہ دین آسان ہے، ہمارے دل کیوں رکتے ہیں؟ جس مسئلے کو مخالف، کافر، ملحد، مشرک بھی تسلیم کر چکا ہو، اس پر مسلمانوں کو اعتراض کرنا بڑی شرمناک بات ہے. فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت صاحبو، میں بقسم کہتا ہوں کہ قرآن کا یہ دعویٰ بالکل سچا اور صحیح ہے. اگر اس میں کچھ بھی کمزوری ہوتی تو کفار ہرگز نہ چوکتے. پھر وہ اس پر حضرت نے ایک مثال بھی دی ہے کہ ہم جو دین کو مشکل سمجھ لیتے ہیں اور مشاہدات ایسے پیش آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی کمزوری ہے، اپنی کمزوری ہے. لیکن دین کی آسانی کا ایک راز ہے، یہ جو دین کے آسان ہونے کے باوجود بہت لوگوں کو دین پر پورا پورا عمل کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین کی آسانی کا راز انہیں معلوم نہیں. وہ راز یہ ہے کہ دین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اکیلا نہیں کر سکتا. اسی لیے ہر زمانے میں ایک رہنما رہا ہے مسلمانوں کا. مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ تھے، صحابہ کے بعد صحابہ مختلف جگہوں پہ تھے اور ان کے گرد لوگ جمع تھے اور وہ دین ان سے سیکھتے رہتے تھے. وہ رہنما بن کر ہر ایک کی رہنمائی کرتے تھے، مگر کسی کو مسئلہ پیش آیا کہ میں ایسے موقع پہ کیا کروں، یا ایسے موقع پر دین کا حکم مجھے مشکل لگتا ہے، تو وہ رہنمائی کرتے کہ یوں کروں تو پھر آسان ہو جاتا. تو ایک مرشد کی ضرورت، ایک رہنما کی ضرورت. ایسے رہنما کو کلام پاک میں مرشد کہا گیا. سورہ کہف میں ہے, وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی مرشد ہرگز نہ پائیں, یعنی جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں اس کو کوئی مددگار اور راہ بتانے والا ہرگز نہیں ملے گا. گویا کسی کا کوئی ولی مرشد نہ ہونا ہی اس کی گمراہی کی علامت ہے. ظاہر ہے جب وہ پوچھتا ہی نہیں کسی سے, کسی کو اپنا بڑا پناہ ہی نہیں ہے تو گمراہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے یہی طریقہ دین کی اشاعت کا چلا رہا کہ لوگ دین کو کسی ایسے متقی بزرگ سے سیکھتے ہیں جس کی حیثیت ایک مرشد دینی کی ہوتی ہے. دین اس وقت مشکل معلوم ہوتا ہے جب کوئی ایسا دینی مرشد سرپرست نہ ہو, سرپرست کی حیثیت سے نہ ہو, جس سے تمام دینی امور میں رہنمائی لی جائے. ہمارے حضرت یہی کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کو دین پر عمل کرنے میں مشکل یا کسی قسم کی بھی ضیق یا تنگی محسوس ہو تو یہ علامت ہے کہ حق تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے, اپنے ہی فہم کا قصور ہے. کسی اللہ والے سے پوچھا جائے گا تو وہ حقیقت سے آگاہ کر دے گا, پھر وہی حکم آسان ہو جائے گا. دین کی جو آسانی ہے یہ سمجھ میں آئے گی, لیکن یہ ٹی وی اور انٹرنیٹ اور آج کل جو پھیلا ہوا ہے, انٹرنیٹ وغیرہ سے دین نہیں سیکھ سکتے آپ, انٹرنیٹ وغیرہ سے دین نہیں سیکھ سکتے, اس سب فضول ہے. دین تو حقیقتاً صحبت سے, اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی کما رأیتمونی اصلی, دیکھو تم نماز پڑھو ایسے جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھو. تو یہی ہے, ایک بڑا ہوتا ہے, ایک مرشد ہوتا ہے اور رہنما ہو جاتا ہے ہر زمانے میں, اور وہ جیسے وہ عمل کر کے دکھاتا ہے اور اس کے دکھانے کو دیکھ کر ہم عمل کو سیکھتے چلے جاتے ہیں. اور صحبت میں یہی اثر ہے, صحبت میں یہی اثر ہے. لیکن ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ دین کی آسانی اسی وقت ہے جب اسی دین پر عمل کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کیا ہوا دین ہے. نئی نئی چیزیں جو دین میں نکالنی تو اب تو دین مشکل ہو گیا, وہ دین رہا کہاں جس دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین و یسرن فرمایا, اس کو تو آپ نے بدل دیا, آپ نے بدعتیں نکال دی, آپ نے نئے نئے طریقے نکال دیے, اور بہت سی چیزیں جو حرام تھیں ان کو حلال کر لیا. تو اب وہ دین تو رہا نہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین و یسرن, آپ نے تو ایک نیا دین نکال لیا, تو اس کے بارے میں تو یہ دعویٰ نہیں ہے وہ آسان ہو, وہ تو ہوگا مشکل, وہ دین صحیح ہے ہی نہیں. فرماتے ہیں اس میں کتاب بھلا جس دین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ آسان ہے وہ مشکل کیسے ہو سکتا ہے, جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو کہہ دیں کہ آسان ہے وہ مشکل کیسے ہو سکتا ہے. ہاں اپنی من مانی دینی مصلحتیں گڑھ کر اور مسلمانوں کی دنیاوی بہبود کا نام لے کر ناجائز باتوں کو جائز کر کے جو مسخ شدہ جدید دین اب آج کل پیش کیا جا رہا ہے وہ البتہ مشکل ہے, بے شک مشکل ہوگا, اس دین کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں, وہ دین ہی نہیں ہے. آپ خود فیصلہ کریں, اسلام اپنی اصلی شکل پر آسان ہوگا یا بگڑی ہوئی شکل پر؟ جب شکل ہی آپ نے بگاڑ دی اس کے احکام کو ہی بدل ڈالا تو اب وہ کہاں سے آسان ہو سکتا ہے؟ اس بگڑی ہوئی شکل والے دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان اس دین کو فرمایا جس پہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کے دکھایا, جو سچا دین ہے. بس اسی پہ عمل کرنے سے مٹھاس دین کی حاصل ہوتی ہے. تو یہ جو ہے اتنا سمجھنے, یہ تو پہلے عرض کر دیا کہ دیکھیں ایک بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ دین ہے حقیقت میں آسان, تو اس کے لیے ایک مرشد ایک رہنما ضروری ہے, اور یہ سمجھنے کہ جو دین بگڑ چکا جس میں جو دین میں چیزیں نہیں تھیں وہ شامل ہو گئیں تو اب وہ آسان نہیں ہو سکتا, صحیح دین کو پکڑنا ضروری ہے. اور آسانی کی ایک تدبیر ہے کس طرح سے یہ آسانی حاصل ہوتی ہے. تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے ہمارا کام کیا ہے, اصلاح ہے کیا اور دین ہے کیا؟ اللہ کے حکموں پہ پورے پورے چلنا, ٹھیک ہے, یہ بالکل صاف اور سیدھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بالکل نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے حکموں پر صاف سیدھے سیدھے چلنا، ہر حکم کو ماننا، ہر حکم پہ عمل کرنا، یہی دین ہے اور یہ ہے آسان. تو یہ جو دین ہے یہ مجموعہ ہے دو طرح کے احکام کا، احکام ظاہرہ کا اور احکام باطنہ کا. جب تک احکام باطنہ پر پورا عمل نہیں ہوتا، احکام باطنہ وہ ہیں جو سوچ سے متعلق ہیں، جب ہماری سوچنے میں خلل ہوتا ہے تو پھر ہمارے ظاہری اعمال بھی صحیح نہیں رہتے. تو سب سے بڑی اور اہم تدبیر یہ ہے کہ یہ جو ہماری سوچ ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. یہی اللہ والے کرتے ہیں، انہی کو اعمال باطنہ کہتے ہیں. قرآن میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى. مطلب یہ ہے کہ کامیاب کون ہوگا؟ وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کرا لیا، مزکہ بنا لیا، یعنی تزکیہ نفس ہو گیا. تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ تزکیہ نفس کراؤ، یعنی جو اعمال باطنہ ہے ان کو ٹھیک کرو. اعمال باطنہ کی مثال آپ کو خوب پتا ہے کہ اعمال باطنہ میں گناہ بھی ہے اور وہ اعمال بھی جن سے اجر و ثواب ملتا ہے. مثلا حسد، حسد سوچنے سے ہوتا ہے نا، کینہ سوچ کا عمل ہے، حب جاہ، حب مال سوچ کے عمل ہے، کبر یعنی دلی دل میں اپنے کو بہتر سمجھ رہا ہے، دوسروں سے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. اور جو یہ سب اعمال باطنہ ہے یہ سوچ سے متعلق ہے، اس کی وجہ سے اعمال ظاہرہ پیدا ہوں گے. حسد کرنے والا کسی کی دشمنی کرے گا، کسی کو نقصان پہنچائے گا. عجب کرنے والا ایسی ایسی باتیں کرے گا جس سے اس کی تعریف ظاہر ہو، لیکن اصل جو تھا وہ تو سوچ اس کی خراب تھی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے اندر کوئی اچھائی ہے. الحمد للہ، تعریف تو صرف اللہ کے لیے ہے، اپنی طرف کسی اچھائی کو کیسے منسوب کرتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب سوچنے سے متعلق، اس کی تفصیل کسی اللہ والے سے جڑنے کے بعد وہ ایک ایک کر کے بتائے گا کہ ان کتابوں کو پڑھو، کیسے کرو، ایک ایک کر کے آپ اگر لگے رہیں گے تو یہ سب رضائل مغلوب ہو جائیں گے. اسی طرح سے بہت سے احکام ایسے ہیں جن کا حکم ہے، ان کو تو منع کیا گیا ہے. یہ جو مثالیں دی گئی، حسد اور کبر اور عجب اور حب جاہ اور حب مال اور بخل وغیرہ، غصہ، اسی طرح سے بہت سے اعمال ہیں جن کا حکم ہے، جیسے شکر. شکر کیا ہے؟ سوچنے کا عمل ہے کہ میں ان نعمتوں کا مستحق نہیں، یہ من جانب اللہ، میرے اوپر انعام ہے. یہ سوچو، سوچتے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، کایا پلٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے توکل ہے، اسی طرح سے رضا ہے، تفویض ہے. تو یہ اعمال ہیں، 8, 9, 10 ہی مقامات ہیں جن کو پکا کرنا پڑتا ہے. تو رضائل کو مغلوب کرو، یا 8, 9, 10 مقامات کو پکا کرو، تو اس کو کہیں گے کہ آپ نے اگر واقعی کر لیا تو ان میں شامل ہو گئے. من تزکا، تو فلاح کے لیے لیکن تین چیزیں بتائی گئی. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى. ایک کام تو یہ کہ تزکیہ کرو، یعنی اپنے جو باطنی خرابیاں ان کو دور کرو، جن کی وجہ سے یہ گندی سوچ ہے، غلط سوچ ہے، جس کی وجہ سے پھر دین کے احکام مشکل معلوم ہوتے ہیں. دین کے احکام مشکل کو معلوم ہونے کا سبب ہی یہی ہے کہ سوچ خراب ہے. میں مثال دیتا ہوں اپنے احباب کو، دیکھیے فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی محبت کم ہے، محبت کم ہے. جتنی ہونی چاہیے اتنی محبت اللہ کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت ایک باطنی عمل ہے. وہ باطنی عمل یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قابل ترجیح ہے. اگر یہ سوچے گا، میں کہتا ہوں کسی روز یہ سوچو دن بھر اور شام میں اور رات سوتے وقت کہ اللہ کا حکم قابل ترجیح ہے، یہی محبت ہے. بالقصد یوں سوچنا یہی محبت ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر تم کو اذان کی آواز آ گئی تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، چونکہ یہ دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی قابل ترجیح ہے، اسی کو ترجیح دینا ہے تمام چیزوں پہ. تو جتنے بھی اعمال ہمارے دل میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں سب کی سب صرف ایک وجہ سے کہ ہمارے اعمال باطنہ میں خرابی ہے، سوچ میں خرابی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کام ہے تزکیہ کرانا، اور دوسرے اللہ کا نام لیتے رہنا، اللہ کو یاد رکھنا. اس کی کلام پاک میں بہت تاکید آئی ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت ہو. اور واقعی ذکر اللہ ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے. آپ کو شاید پچھلی بار یا اس سے پچھلی بار میں عرض کیا تھا کہ ذکر اللہ کی کتنی فضیلت ہے، کہ ایسا جہاد جس میں سر کٹ رہے ہوں اس سے بھی افضل ذکر اللہ ہے. ذکر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد کسی طریقے سے ہو، چاہے اس طرح ہو کہ اللہ نے کہا اب میرے لیے کیا حکم، اب میرے لیے کیا حکم، اور یا پھر اس طرح سے ہو کہ جو حکم ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی تدبیر کر رہا ہے، اہتمام کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چیزوں کو سوچ رہا ہے کیسے زمین و آسمان بنا دیے، کیسا انسان تو خود ہی عجیب ہے، اس سے بھی سوچے گا تو حیران ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں ذکر اللہ ہیں، اور ساتھ زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھے تاکہ دھوکہ نہ ہونے پائے کہ وہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائے، کسی اور سوچ میں لگ جائے اور اللہ تعالیٰ کی یاد رہ جائے. تو زبان سے ذکر اللہ کرتے رہنے سے ایک تو یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہم پہ ہمیں کہ دیکھو زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھو. تو یہ دوسرا کام ہے جو ہمیں کرنا ہوتا ہے، جس کی مشق کرنی ہوتی ہے. اور تیسرے فرمایا ہے نماز پڑھنا. دیکھیں نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا بہت اہتمام، وہ اس میں اہتمام میں کمی اچھے اچھے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں اور کہتے ہوئے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو جاتی یا فجر کی جماعت میں. بھائی فجر کی جماعت میں تو اتنی فضیلت ہے جس کی انتہا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھی تو وہ میرے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ لے لیتے ہیں. اور اس وقت خاص فرشتے حاضر ہوتے ہیں فجر کی نماز کے وقت، تو اس کی تو بہت ہی زیادہ فضیلت ہے نماز کی، اس کا تو اہتمام بہت ہی ضروری ہے. اور افسوس ہے جو دین سے تعلق رکھنے والے، اور جو بنیادی جڑ کہاں کہ دیر سے سوتے ہیں، اور دیر سے سونے کی وجہ کیا، فضول کاموں میں، بازار میں ادھر ادھر لگے رہتے ہیں. اور آج کل تو بس کوئی ایک ہی چیز ہے، واٹس ایپ، موبائل فون، انٹرنیٹ، اس کے اندر دیر سے دیر ہوتی رہتی. تو حضرت فرماتے ہیں ہمارے کہ دیکھو حق تعالیٰ نے ایک آسان راستہ ہمیں بتا دیا ہے اس آیت میں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کہ ایک تو تم یوں کرو کہ اپنے نفس کا تزکیہ کراؤ، یہ تو سب سے اول ہے، اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک آپ کو مرشد، ایک آپ کو اپنا شیخ بنانا ضروری ہے، اور اللہ تعالی کا ذکر جس قدر ہو سکے. وہ آپ کو شیخ ہی بتائے گا کتنا کرو، کتنا ذکر کرو. اور نماز پڑھو تو خشوع کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ. اور خشوع حاصل کرنے کی تدبیر ہے کہ یوں سوچو کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہوگی. پھر قرآن میں ہے کہ جو خشوع کرنے والے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ایک دن ہماری ملاقات ضرور اللہ تعالیٰ سے ہونی ہے، وہاں پیشی ہونی ہے. یہ جب ہم سوچیں گے تو وہ خشوع نصیب ہو جائے گا، اور یہی نماز جو گرا ہے، جو مشکل ہے، وہ آسان ہو جائے گی. یہ قرآن کا مضمون ہے کہ نماز صرف ان پہ مشکل ہے جن میں جو خشوع کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، ورنہ آسان. تو دین حقیقت میں آسان ہے، یہ عرض کرنا تھا کہ دین حقیقت میں آسان ہے، لیکن اس کی ایک ترتیب ہے کہ اپنا تزکیہ نفس کراؤ، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگو. اور فصلہ فرمایا ہے یہاں پہ، لیکن تمام احکام میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں ان میں خشوع حاصل کرو اور اہتمام کرو. نماز کا تو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین اللہ.